يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. وحی کیا ہے اور کیسے ہے؟ اب وحی جیسے ہم تو سمجھ سکتے ہیں مسلمان کے وحی کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے غیر مسلم اس کو نہ سمجھیں، یا ایک شخص جو ریورٹ ہونا چاہتا ہو، جو اسلام کو جاننا چاہتا ہو، وہ نہ سمجھے کہ وحی کیا ہے. اس لیے علماء کرام نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کے لفظی معنی بتائے ہیں. اور وحی کا جو علم ہے وہ تین طرح سے ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے. کہ وحی کا جو علم ہے یہ بالکل قطعی ہے، اس کو ہم قطعی علم کہیں گے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شبہ یا شائبہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، وحی جو ہے جب وحی آتی ہے اور نازل ہوتی ہے تو پھر وہ واجب التامین ہو جاتی ہے. یعنی وحی آنے کے بعد کوئی انسان پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میری مرضی یا میرا دل، نہیں، بلکہ وحی کے بعد، وحی کے نزول کے بعد اس کا حکم واجب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی واجب العمل ہو جاتا ہے، عمل کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے. اور تیسری چیز، وحی کسی کے بس میں نہیں ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے. کسی کے دل کی خواہشات کی بنا پر وحی نہیں آتی، بلکہ وحی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وحی القا کرتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعد میں بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر وحی آتی ہے. تو وحی یہ خواہشات سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل فرماتا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئیں. وحی کے بارے میں، اس کی وحی کا جو لفظی معنی ہے، وحی کا لفظی معنی ہے خفیہ یا تیز اشارہ. خفیہ یا تیز اشارہ، کسی کے دل میں سرعت سے بات ڈال دینا، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی وحی کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر، جسے اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، اس پر اپنا پیغام القا کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے پر پیغام القا کرنا، اور جسے ہم اپنی عام زبان میں نبی یا رسول کہتے ہیں. تو یہ اصطلاحی معنی ہوا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی پر ہم کیسے یقین کریں، اور جو کہ قرآن، جس پر ہماری پوری دین کی بنیاد ہے، قرآن اور حدیث، دیکھا جائے تو دونوں بھی وحی کا ہی حصہ ہے. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہی ہے. تو اب ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم علوم القرآن کیوں جان رہے ہیں؟ علوم القرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ایک وہ بھی ملتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صاحب قرآن اور بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ قرآن کا ذوق رکھنے والا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے فہم سے، اس کی معلومات سے بے ذوق ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو قرآن سے ریلیٹڈ جتنی معلومات ہے اور قرآن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، وہ سب ہم کو معلوم ہونی چاہیے. جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جب ہم قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے سارے احکامات کو ہم کو ماننا ہے، تو اس کے بارے میں باریک سے باریک ڈیٹیل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ پھر ہم ایک یقینی حیثیت تک پہنچ جائیں. اب یہ جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے وحی، وحی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی مثالوں سے سمجھتے ہیں. کہ ایک ہوتی ہے خبر، جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، امام بخاری ایک بہت بڑے محدث تھے. اب یہ ساری خبریں، یہ ساری باتیں جو، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلیں، آپ بتائیں. ہسٹری سے، ہم نے کبھی دیکھا، جا کر ہم نے امام بخاری کو دیکھا تھا؟ پہلی اور دوسری ورلڈ وار میں ہم تھے؟ نہیں تھے. یا پھر اس طرح سے ہٹلر جرمنی کا حکمراں تھا، تو یہ سب کہاں سے پتہ چلے ہم کو؟ ہسٹری سے پتہ چلی، تاریخ سے. تو اس کو ہم خبر کہیں گے، ہے نا. تو کوئی بھی چیز کو جاننے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، وہ خبر ہو سکتا ہے. ایک تو خبر کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ ہٹلر جرمنی کا حکمراں نہیں تھا، امام بخاری ایک محدث نہیں تھے؟ جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ خبر اتنی یقینی طور پر ہم تک پہنچی ہے کہ ہم کو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ذریعہ، انسان اپنی عقل سے معلوم کرے، کہ اپنی عقل سے انسان نئی نئی ریسرچ کرتا ہے، اپنی عقل سے معلومات حاصل کرتا ہے. جیسے سائنسداں ہیں، وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی عقل دی ہے، کسی کو بہت زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کوئی اس کا کم استعمال کرتا ہے. تو ایک خبر وہ ہوتی ہے، یہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی عقل سے اس سے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عقل دھوکہ بھی کھا سکتی ہے. بڑے سے بڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایسے ارسطو اور فلاسفر جو گزرے ہیں کہ وہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا یا انہوں نے نئے نئے نظریے ایجاد کیے, اس کے بعد خود ہی اپنے نظریوں کی انہوں نے نفی کر دی کہ نہیں ہم غلط تھے اور یہ چیز ہمارا مشاہدہ یا ہم نے ہماری عقل نے ہم کو دھوکہ دیا تھا اور یہ چیز غلط ہو گئی. تب انسان عقل پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا, خبروں پر بھی 100% پر یقینی بھروسہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اب ایک ذریعہ جو ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور اپنے مشاہدے اور تجربے سے ثابت کرے کہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جیسے ہم کو معلوم ہے کہ سورج روز نکلتا ہے, ہے نا. اب ہم روز دیکھتے تو ہم کو کیا اس کی دلیل دینی پڑے گی کسی کو کہ سورج کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں. اب جو لوگ سائبیریا میں رہتے ہیں, ایک شخص ہے وہ سائبیریا میں رہتا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ وہاں سورج نہیں نکلتا ہے نا, بس بادل چھائے ہوئے رہتے ہیں. تب ان کو سورج کے بارے میں بتانے کے لیے اگر کوئی ادھر کی دنیا میں نہیں آیا ہوگا تو ہم کو مثال دینا پڑے گا کہ سورج کی گرمی ہوتی ہے, سورج کی تپش ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں تو وہ یقینی ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو لوگ نہیں دیکھتے وہ چیز اس کو ہم کو دلیل دینی پڑتی ہے. اب اگر کسی شخص کو لا کر سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جائے, جیسے گرمی جہاں پر بہت ہوتی ہے نا, جیسے پاکستان میں جیکب آباد میں شاید بہت گرمی ہوتی ہے, اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں ناگپور اور مہاراشٹر کا جو علاقہ ہے وہاں پر سورج بہت تیز ہوتا ہے, تو اب یہاں پر اس کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو پھر کوئی دلیل دینے کی ضرورت رہے گی؟ آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا مثالوں سے کہ ایک ایسا گول سورج ہوتا ہے, اس میں گرمی ہوتی ہے, اس کی کرنیں نکلتی. نہیں, آپ اس کو نیچے لے جا کر کھڑے کر دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ سورج ہے. تو بعض اوقات دلیلیں, عقل اور ساری چیزیں, یعنی انسان دلیلوں سے چاہے تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دے, یا بعض اوقات انسان اگر اپنے, جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی منظر دیکھا ہو اور آپ اس کو جا کر کہیں بیان کریں, آپ کو رپورٹنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اب رپورٹنگ میں آپ اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل بھی کر سکتی ہیں, ہے نا, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, تو اس میں بھی جو ہے 100% آپ کی خبر جو آپ کو مشاہدہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ چیز آپ اپنی طرف سے اس میں ضرور ملائیں گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے. ایک کسی نے بہت اچھی مثال دی تھی, ڈاکٹر محمود احمد غازی نے, انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر سر سید احمد کے بیٹے تھے, محمود ان کا نام تھا, ایک دفعہ عدالت میں وہ کیس لڑ رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بہت ہی وہ جینیس کہلاتے تھے, کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی کیس ان کے ہاتھ میں جائے اور وہ کیس ہار جائیں. دلیل دینے میں وہ پورے ہندوستان میں, اس وقت ایک ہی ملک تھا, وہ پہلا نمبر مانے جاتے تھے کہ جب اگر وہ چاہیں تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ عدالت میں کیس لڑ رہے تھے تو کیس لڑتے لڑتے ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کس کے وکیل ہیں, اور جو مخالف ان کی پارٹی تھی وہ سارے دلائل اس مخالف پارٹی کے حق میں دینے لگ گئے, اور اتنے دلائل دیے کہ اب ہو سکتا ہے ان دلائل سے ابھی جج فیصلہ کر دیتا کہ یہی فریق صحیح ہے. اب جو ان کا جو موکل تھا وہ گھبرا گیا کہ یہ تو میرے وکیل تھے اور یہ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں, اس کے حق میں دلیل دے رہے ہیں. اس نے وہ گھبرایا ہوا تھا, اس نے چٹھی پر لکھ کر بھیجا کہ آپ نے تو سارے دلائل مخالف پارٹی کے دے دیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جناب, اتنا کہا اور کہا کہ جج سے کہا کہ اگر یہ مخالف کے لیے جو دلائل دیے جا سکتے تھے اتنے دلائل دیے جا سکتے تھے, بس اس سے زیادہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب پورے, یعنی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اب اپنے موکل کی طرف اور اس کے حق میں دلائل دیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلیل سے انسان کچھ بھی ثابت کر سکتا ہے. تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو دلیل سے ہو, تو لیکن دلیلیں بھی کیا ہو سکتی ہیں, کبھی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ سائنسدان نے کتنی چیزیں ایجاد کیں, پہلے وہ کہتے کہ دنیا گول ہے, کبھی کہا کہ فلیٹ ہے, کبھی کچھ کہا, اور پھر اب کس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ کچھ اور شیپ کی ہے. تو دلیلیں بھی کم ہو سکتی ہیں, عقل بھی دھوکہ کھا سکتی ہے. جیسے ایک معتزلی فرقہ وجود میں آیا تھا, انہوں نے کہا کہ مین جو بنیاد انہوں نے بنائی وہ وحی کو نہیں بنائی, بلکہ انہوں نے کہا کہ وحی بھی عقل کے تابع ہے, لیکن اس کی وجہ سے بھی بہت سارے نقصانات ہوئے. اور یہی معتزلی فرقہ پھر بعد میں آگے چل کر ایسا وہ عقل پرست کہلایا کہ ان لوگوں نے معجزات کا انکار کر دیا. بہت سارے مسلمان آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ابھی مجھے 2-3 دن پہلے معلوم ہے کہ کوئی ایک ہوٹل میں ابھی بڑا پروگرام ہونے والا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں, جو معجزات کو نہیں مانتے. تو یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہیں. تو یہ معتزلی فرقہ ہے کہ جو معجزات کے منکر ہو گئے, حدیث کے بھی منکر ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ انسان اگر عقل کو مان لیتا ہے پوری طرح سے تو بھی دھوکہ کھا سکتا ہے, دلیل سے کوئی بات مانتا ہے تو بھی دھوکہ کھا سکتا ہے, کیونکہ دلیل جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا استاذہ نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ انسان اگر چاہے تو جھوٹ کو سچ ثابت کر دے, کہ ایک جگہ جو ہے کوئی بکری جا رہی تھی, لوگوں نے کوئی ایک بیوقوف یا کوئی عام سا انسان تھا کہا کہ کتا جا رہا ہے, چار لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بکری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتا ہے, تو آخر چار لوگوں کے کہنے پر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب چار لوگ کہہ رہے تو یہ کتا ہی ہوگا. تو اب دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب انہیں آپ اگر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, کہ عقل کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں, تو اس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو پیغمبر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ بچپن سے ان کی حفاظت فرماتا تھا, جیسے ابوبکر صدیق تھے, انہوں نے کیسے مان لیا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی اور یہ واقعی میں وحی الہی ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ میں خود تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں، تو بچپن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ آپ کا لقب ہی کیا تھا، امین اور صادق، کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ امانت دار بھی ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ اب اسی طرح سے جب وحی آپ کے اوپر آئی، اور اس کے کئی دلیلیں ہم کو خود قرآن میں مل جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ وما ینطق عن الہوى ان ھو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے اس وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی، کیونکہ مستشرقین نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ، کسی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا نعوذ باللہ، اور بس اس حیثیت میں آپ جو بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ وحی، مسلمانوں نے اس کو وحی مان لیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی دورہ نہیں پڑتا تھا، آپ بہوش و حواس، کیونکہ جو وحی بھی آتی تھی بعض اوقات وہ جبریل امین باقاعدہ کسی انسان کی صورت میں آتے، بعض اوقات آپ کے دل پر وحی القا کی جاتی تھی، یا جبریل امین جو ہے کسی صورت میں سامنے نہ آتے بلکہ وحی آپ کے اوپر القا کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اور صرف پسینے کی، یعنی پسینہ آپ کی پیشانی سے بہتا، اور جیسے کہ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کرام نے بہت اچھی ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک زبان دوسری زبان میں کسی بات کو سمجھانا ہو، یا ایک کوئی اور جیسے فرشتہ ایک فرشتہ ہے اور انسان انسان ہے، اب فرشتہ جب اپنی بات ایک انسان کے دل میں ڈال رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک بھن بناہٹ سی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے شروع میں۔ اور انہوں نے بہت اچھے مثال دی ہے ڈاکٹر ادریس زبیر نے، انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم کوئی کیسٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں 90 منٹس کی کیسٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ ریکارڈ کرتے تو کتنی جلدی ہو جاتی ہے، اور جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ آواز سمجھ میں آتی ہے، ہمارے پراپر پروناؤنسیشن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح سی ڈی ہم جب کاپی کرتے ہیں تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی سی ڈی جو ہے وہ 2 منٹ میں کاپی ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام لیتے جبریل امین، اور جب وہ ڈالتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی تو وہ آواز جو ہے صحابہ کرام کو بھن بناہٹ کی صورت میں نظر سنے آتی تھی، کہ یا تو وہ گھنٹی کی آواز ہوتی یا مکھیوں کے بھن بنانے کی آواز ہوتی تھی اس طرح سے، تو کیونکہ وہ صحیح سے کلیئر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وحی جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ وحی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں، یعنی کوئی انسان خود سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور پھر وحی واجب التعمیل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، جس کو وحی مطلوع کہا گیا اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوع یہ وحی ہے، وہ وحی جو احادیث کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کو علماء کرام نے شریعت سے تشبیہ دی ہے۔ وحی غیر مطلوع کو بھی شریعت سے تشبیہ دی ہے کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں مل کر شریعت بناتی ہے۔ جیسے بعض کوئی حدیث سے آپ مثال دے سکتے ہیں کہ جو قانون بناتی ہوں، کوئی حدیث سے مثال آپ دے سکتے ہیں، نہیں قانون، جی
نماز کا جیسے ہو سکتا ہے کہ نماز
طریقہ، ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی وہ طریقہ آ جائے گا، تفصیل آ جائے گی، لیکن قانون کی حیثیت سے مجھے بتائیے وہی
وراثت کا جو
قانون ہے کہ قرآن میں تو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب اللہ کے رسول ہمیں بتاتے کہ لا وصیت لوارثہا، اور قرآن میں دادی یا نانی کا حصہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دادی یا نانی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نساء میں آتے نا کہ نہ تم جمع کرو ایک نکاح میں دو بہنوں کو، ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حدیث بھی کیا بناتی ہے، قانون بناتی ہے۔ تو اسی سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں مل کر قانون یعنی شریعت بناتے ہیں، تو دونوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کو قرآن کے ٹرم میں ایک اور بھی کہا جاتا ہے، ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وحی خفی اور وحی جلی، ٹھیک ہے، وحی خفی مطلب حدیث اور وحی جلی مطلب قرآن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نزول وحی کی جو مختلف صورتیں تھیں کہ کیسے کیسے وحی نازل ہوتی تھی، اس کو ون بائی ون ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے وحی کے یا حجاب کے پیچھے سے، یا کسی فرستادہ کو بھیجے پھر جو چاہے اسی کے حکم سے وہ وحی کرے، بلا شبہ وہ بلند تر ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں تین طریقے بتائے گئے ہیں کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے، سوائے کس ذریعے سے، کہ وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. دوسرا حجاب کے پیچھے سے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معراج کے موقع پر ہوا تھا نا, سورہ نجم میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پر اللہ کے رسول کو بات کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا, اللہ کے رسول نے بات کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیکن پردے کے پیچھے سے, یا کسی فرشتے کو بھیجے جیسے کہ جبریل امین, پھر جو چاہے اس کے حکم سے وہ وحی کرے. تو یہ تین طریقے ہم کو وحی کے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خوف سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم سب ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے. اس سے پھر معلوم ہوا کہ ایک اور صورت زیادہ ہے وحی کی, جو خواب اور الہام ہوتا ہے. خواب جو, تو خواب بھی کیا ہوتے ہیں, نبوت کا 46 یا 40 حصہ کہا جاتا ہے اس کو. پھر وحی قلبی, یہ جو وحی قلبی جو ہوتی ہے, اس کو وحی قلبی کا نام اس لیے دیا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر یعنی جو بات دل میں بٹھا دے, جس کی وجہ سے بندے کے دل میں شک نہ رہے, یعنی اپنے رسول کے دل میں. جیسے کہ آتا ہے اس میں کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی کہ کوئی جی بھی اپنا رزق مکمل کیے بغیر نہیں مر سکتا. سنو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مطالبے میں جمال پیدا کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے, حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی بات اللہ کے رسول کے دل میں آتی تھی تو وہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کا شک دور کر دیتا تھا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو طریقہ بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ وحی کی ابتدا اولاً نیند میں نیک یعنی سچے خوابوں سے ہوئی. آپ کوئی خواب ایسا نہ دیکھتے جو صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے واضح نہ ہوتا. تو ایک تو خواب وہ ہوا کہ جو آپ کو خواب ایک طرح سے حکم کی صورت میں ہوتا تھا, جیسے عمرہ کا خواب تھا, ہے نا, آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا کہ خواب میں دیکھتے آپ اور دن میں وہ حقیقت کی طرح نظر آتا تھا, یعنی وہی کام دن میں ہو جاتا تھا. اور تیسری چیز, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات کو جما دیتا تھا, یعنی آپ کے دل میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو پہلی تین صورتیں تو یہ ہوئی جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے, دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتے کو بھیجے, اور تیسرا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوں, یعنی حجاب سے یعنی پردے کے آڑ سے بات کی جائے. اور دوسرے تین طریقے پھر یہ ہوئے جو خواب کے ذریعے سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. وہ الہام ابھی آئے گا آگے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وحی جبریل امین کے ذریعے سے آتی تھی, تو یہ جو جبریل امین کے ذریعے سے جو وحی آتی تھی, یہ وحی جلی کہلاتی تھی. اور بعض اوقات جبریل امین جو ہے دکھائی نہیں دیتے اور اللہ کے رسول کے دل پر بات القا ہو جاتی تھی, اور بعض اوقات جبریل امین کسی صحابی کی صورت میں آتے, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ دہیہ قلبی, دال ہا یا, اس سے دہیہ قلبی ایک صحابی تھے, ان کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے اور ڈائریکٹ بات کرتے. تو یہ جو صورت ہوتی تھی یہ آسان صورت ہوتی تھی, یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. لیکن جو وحی آپ کے دل پر القا کی جاتی, یعنی بغیر کسی صورت کے, یعنی فرشتہ جو ہے آپ کے دل پر بات القا کرتا تھا, تو اس وحی میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی تھوڑا سا, یعنی آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا. اور اسی لیے قرآن کو قول ثقیل بھی کہا گیا ہے نا, ہم نے قرآن میں ہی پڑھتے ہیں نا ہم, کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں, جس کو قول ثقیل کہا گیا ہے. اور قول ثقیل کا مطلب کیا ہے؟ بھاری بوجھ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ کبھی وزن میں تو بھاری نہیں تھے, کس لیے بھاری تھے؟ اس کی ذمہ داری اور یعنی جب ہاں مانوں کے لحاظ سے. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سم پر جو ہے یعنی ڈائریکٹ وہ جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ کو وہ حفظ ہو جایا کرتا تھا, کیونکہ اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتے وقت اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے, اس کو پڑھوا دینا, اس کو جمع کروا دینا ہمارے ذمے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو حفظ ہو جاتا تھا. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے, بس تم میری ہی عبادت کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کے لیے, یعنی وحی کا لفظ قرآن میں خود ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے سورہ اعراف میں کہ آپ فرما دیں کہ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے. اب یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے آپ بتائیں, کہ جس کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے وہی کہہ سکتا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. پھر وہ وحی جو جبریل امین نے حروف و حرکات سمیت بغیر کسی کمی و بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی, جیسے آپ نے بھی جبریل امین سے حاصل کرنے کے بعد منوان اسے آگے پہنچا دیا. جیسے کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے کا ویسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, اس کو اسی وقت دکھوا دیتے تھے صحابہ اکرام کے پاس یا پھر اس کو آگے پہنچا دیتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب مکہ میں, حالانکہ اس وقت بہت کم ابھی مسلمان ہوئے تھے, لیکن جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی وقت سے لکھانا آپ نے شروع کروا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ دار ارکم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, تو دار ارکم میں اس وقت سے ایسا ہوا تھا کہ جیسے آج ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم موبائل سے میسج ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے. اس زمانے میں, حالانکہ اس زمانے میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی, جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو صحابہ کے پاس لکھوا دیتے اور صحابہ اکرام سن کر اس کو یاد کر لیتے تھے. اور وحی جو نازل ہوتی تھی تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ 10 سے زیادہ آیتیں نازل نہیں ہوئیں, زیادہ تر تو 6-6 آیتیں ہی نازل ہوتی تھیں, 5 یا 6 آیت, لیکن سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیت آپ کو معلوم ہوگا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سے زیادہ نہیں نازل ہوتی تھی. اور بعض اوقات تو اتنا چھوٹا حصہ نازل ہو کہ غیر اولی الدرر ایک آیت ہے, آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے, اتنا لفظ بھی نازل ہوا. اسی طرح سے سورہ انعام بیک وقت پوری کی پوری نازل ہو گئی, جو شاید 65 آیت ہے اس میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی جیسے جیسے نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی اس کو لکھوانے کا انتظام کر لیا تھا. تو جب آپ پر وہی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ اکرام کو دے دیتے اور وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو جیسے یعنی جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے اس کو لکھوا دیا گیا, یعنی کوئی یہ شک نہیں کر سکتا کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے یا کچھ اس میں زیادتی ہوئی ہو. اسی طرح سے حدیث کے بارے میں جو آتا ہے کہ جو دو قسم کی وحی ہم نے پڑھی نا, کہ ایک وحی تو وہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس کا پڑھنا اور تلاوت کرنا اجر کا باعث ہے, اور وحی خفی جو ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے. کیوں یقین رکھنا ضروری ہے؟ کہ اتنے دن سے آپ لوگوں نے اتباع سنت کے مسائل پڑھے اور سیرت بھی پڑھی, تو وحی خفی پر بھی یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. ہاں تو ٹھیک ہے, کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کو لے لو,
حدیث
کی ضرورت ہے. اور ٹھیک ہے, اور ایمان ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اللہ کا حکم تھا ضروری حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آگے ہی چل کر تھوڑی عرصے کے بعد صرف جب تابعین کا دور آیا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ معتزلی فرقہ پیدا ہوا, تو اب کیا وہ تھا کہ مطلب انہیں جیسے دوسرے جو انبیاء تھے ان کی تمام تعلیمات ختم ہو گئیں, تو پاسبلٹیز تھی کہ یہ تعلیمات بھی ختم ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی محفوظ کیا گیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ آج اتنا بڑا طبقہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے, تو حدیث کا جیسے ہی آپ انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, زندگی بالکل انہیں بیکاری ہو جاتی ہے, انہیں آپ کچھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تو وہی خفی پر بھی یقین ضروری ہے, کیونکہ آج جو اتنا بڑا معتزلی فرقہ ہے, اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ایک شعر میں بھی آتا ہے نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. صاحب کشاف جو ہے معلوم آپ کو کون ہے؟ ایک تفسیر کسی نے لکھی تھی, بہت جلدوں میں لکھی ہے تفسیر اور بہت مشہور بھی ہے تفسیر, کہا جاتا ہے شاید 30 جلدوں میں ہے یا 12 جلدوں میں, مجھے ایگزیکٹ ابھی وقت یاد نہیں آ رہی ہے کتنی تعداد ہے. تو انہوں نے تفسیر لکھی تھی, اور یہ تفسیر ہر کوئی فالو کرتا ہے اس کو, لیکن اس میں ایک آتھینٹک حصہ فالو کرتا ہے, لیکن یہ جو تفسیر جس نے لکھی تھی وہ معتزلی تھے, ٹھیک ہے. اور تو ایسی تفاسیر آپ کو عربی زبان میں بہت ساری ملیں گی جو معتزلی فرقے نے لکھی, اور یہ معتزلی فرقہ کون تھا؟ جو حدیث کے منکر تھے, جو حدیث کو نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ تفسیر میں بھی آپ کو آخر کا ہمارا چیپٹر بہت لمبا تفسیر پر یہ سارا, تو آپ جو ہے مطلب یعنی کوئی بھی چیز کو آپ جب تک یقین نہیں ہوگا, آپ کو حدیث پر یقین نہیں ہوگا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے, تو آپ عمل کر سکتے ہیں اس پر. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا یہ ارسطو کا قول ہے یا شیکسپیئر نے کہا ہے یا فلاں نے کہا ہے, تو آپ اس کو ویسی اہمیت دیں گے؟ اور اگر میں آپ کو حدیث کہہ کر کہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے, ٹھیک ہے. تو حدیث پر یقین یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر احسان ادا کریں کہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اور حدیث کے تعلق سے ایک یقینی کیفیت پیدا کی ہے. اللہ نہ کرے ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا تو آپ بتائیں کہ کیا کون ہمیں سیدھی راہ پر لا سکتا تھا. تو حدیث کا جو ہے حدیث کا انکار نہ کیا جائے, اسی وجہ سے وہی خفی پر. آپ دیکھیں کہ جو بھی علوم القرآن یا علوم الحدیث کے سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ زور ملے گا وہی خفی پر, کیونکہ قرآن کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتے ہیں بہت سارے لوگ, اور حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہی خفی پر ایمان لانا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو صحیح اور حسن احادیث ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں, اور ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے وہی کی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں. اور وحی خفی میں بھی اور دو قسم ہو جاتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ وحی خفی میں ایک چیز وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. تو حدیث قدسی میں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. حکم اللہ کا ہوتا ہے اور الفاظ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو دوسری تمام صحیح حدیثیں ہیں جس میں الفاظ اور مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور وہ بات آپ کے یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر القا کی جاتی ہے. حدیث قدسی ایک ہے جس میں، حدیث قدسی میں حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن مفہوم اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نارمل حدیث ہوتی ہے اس میں بھی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، لیکن روایت وہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں حدیث قدسی میں. صحیح اور حسن احادیث جو ہے جو اللہ کے رسول نے خود فرمائی، تو وہ مفہوم بھی اور الفاظ بھی دونوں اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اس پر وحی خفی پر ہمارا ایمان ضروری ہے، کیونکہ وحی خفی پر اگر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر دین کا آدھا حصہ چھوٹ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر شراب پینے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حرام کا لفظ شراب کے لیے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، لیکن کم سے کم 40 سے زیادہ احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے بارے میں کہ اس کو پینے والا، پلانے والا، اس کی کاشت کرنے والا، وہ سب کیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو اب جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ وحی خفی کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر ان کے لیے زندگی کیا ہو گئی، منمانی زندگی ہوگی نا. مطلب پھر وہ اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے اللہ اور اس کے رسول کی، بلکہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسی لیے وحی پر ہمارا یقین ایسے ہو کہ وحی جلی اور وحی خفی دونوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو ہے اس میں جو اہم ہے وہ ہے فترۃ الوحی. فترۃ الوحی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ وقفہ جس میں وحی بیچ میں بند ہو گئی تھی، رک گئی تھی. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو پہلی وحی تھی سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، 5 آیات. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، لیکن اس کے بعد خود بخود آپ کو انتظار رہنے لگا تھا وحی کا، لیکن بیچ کے عرصے میں وحی نہیں آئی. اور یہ بھی ایک حکمت تھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو تھوڑا سا ایک عادت ہو جائے، سمجھنے کا موقع مل جائے، اور انتظار بھی ہو، شوق پیدا ہو، ریلیکس بھی ہو جائیں. تو اس طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، اور حکمت سے بھرپور یہ فیصلہ تھا کہ کچھ عرصہ وحی نہیں آئی، تو اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. جی جی فترۃ الوحی، فترۃ الوحی فے تیرے نہیں، یہ وحی خفی میں یہ الگ سے بات ہے، ٹھیک ہے. فترۃ الوحی کا مطلب ہے کہ وہ عرصہ جس میں وحی بن رہی ہو، کیونکہ اس کو بھی جو ہے کیا کیا گیا کہ جو مستشرقین تھے، آپ دیکھیں کہ جو پورے علوم القرآن کا سبجیکٹ ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا، علوم القرآن بعد میں لکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ڈالی تھی. یعنی انہوں نے ان کے عبی بن کعب کو، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ آپ کو جب ایک اور حدیث کے بارے میں آتا ہے جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کون سی آیت جو ہے سب سے عظیم ہے، تو جواب کس نے دیا تھا، یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض بتائی تھی، عبی بن کعب نے دیا تھا نا جواب. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت الکرسی جو آیت ہے وہ والی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عبی تمہیں علم مبارک ہو، ٹھیک ہے. تو عبی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بہترین تلاوت کرنے والے تھے، بہت بہترین ان کو قرآن کا فہم تھا، جس کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تراویح پڑھانے کے لیے مقرر امام کر دیا تھا، ہمیشہ کے لیے امام مقرر کر دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو علوم القرآن پر اور قرآن کے تعلق سے ان کو بہت گہرا جو ہے تعلق تھا ان کا قرآن سے، اور یہ اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کہی تھیں. تو ان کی باتوں کو بعد میں ایک کتاب کی صورت دی گئی، اور اسی کو پھر علوم القرآن کی ابتدا کہا گیا. تو اب یہ جو علوم القرآن زیادہ تر بعد میں جو اس میں جو اور بہتری آئی علوم القرآن میں، علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کتاب جو لکھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی علوم القرآن پر. تو یہ بعد میں جو علوم القرآن جو لکھی گئی، یہ ساری ان لوگوں کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی جو مستشرقین نے اعتراضات کیے تھے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس قرآن کے تعلق سے جتنا مسلمانوں نے نہیں لکھا ہے اتنا غیر مسلموں نے لکھا ہے، آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں ملیں گی. اور ان لوگوں نے جو اعتراضات کی ہیں, اور وہی دلیل کی بات آتی ہے پھر, کہ ان لوگوں نے ایسے دلائل دیے جس کی وجہ سے, شروع میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مریم جمیلہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے
جی.
تو مریم جمیلہ کہتی کہ جب وہ حق کی تلاش میں تھیں اور ان کو شروع سے میوزک وغیرہ پسند نہیں تھی اور وہ نیچر پر غور کرتی تھی اور ان کو عیسائیت پسند نہیں آتی تھی, ان کو لگتا تھا کہ بالکل اس میں بہت زیادہ ان اختلاف ہے عیسائیت میں, تو کہنے کہ میں پوری لائبریری چھان ماری امریکہ کی لیکن مجھے کہیں پر بھی صحیح اوتھینٹک ترجمہ قرآن نہیں ملا. ہر جگہ قرآن کا ترجمہ تعصب کی بنا پر کیا ہوا تھا, کہ صحیح ترجمہ نہیں کیا ہوا تھا. تو آپ بولے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ صحیح قرآن کا ترجمہ نہ ملا. تو قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں ہم سے زیادہ غیر مسلموں نے لکھا, اور زیادہ تر تعصب کی بنا پر لکھا, اور یہ مستشرقین تھے جو لکھنے والے تھے, اور انہوں نے اس پر ریسرچ کی بہت سال, سالہ سال لگائے تب کہیں جا کر لکھا. تو یہ اس زمانے سے ہی پیدا ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے. جو یہود تھے, آپ کو معلوم ہوگا ابھی آپ لوگوں نے پوری مسلم ہیروز ہسٹری ساری چیزیں پڑھی ہے آپ نے, تو جو صبائی فتنہ پیدا ہوا تھا, تو یہ سارے لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہر چیز پر اعتراضات, وحی پر اعتراض, قرآن پر اعتراض, حدیث پر اعتراض. اب اس کو سامنے رکھ کر پھر علماء کرام نے جو چیزیں لکھی تو ان کے اعتراض کا جواب بھی لکھا. اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ ہے فترۃ الوحی کا جو عرصہ ہے کہ جس دوران میں وحی بند رہی, تو اس کو بھی مستشرقین اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے خود اپنی طرف سے بات گھڑ دی تھی, اب بعد میں ان کے سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا چیز پیش کریں, لہٰذا خاموش ہو گئے. پھر سوچا, پلان بنایا, اور پھر نعوذ باللہ پھر آگے وحی پیش کی اور کہا کہ پھر یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ خود ان کے کیا تھے, یعنی ان کا پروپیگنڈا تھا. تو اسی لیے یہ فترۃ الوحی جو ہے ہم اس کو اس صورت میں یاد رکھتے ہیں کہ یہ عرصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود وحی نازل نہیں ہوئی, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہو, اور اس کے بعد پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی. اور پھر ہم جانتے ہیں نا کہ سورہ مدثر یہ سورہ مزمل کی کچھ آیتیں تھیں جو دوسری وحی کی صورت میں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے, اب نزول وحی کے وقت آپ کی کیفیت کیسے ہوتی تھی, کیونکہ یہ کیفیت جاننا بھی ہم کو ضروری ہے, اور اوتھینٹک احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے, کیونکہ مستشرقین اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس کو کیا کہتے تھے, مرغی کا دورہ کہتے تھے, جبکہ خود ان کے جو اور لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, خود غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری نہیں تھی, خود ان کی بات انہی کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے وقت کیفیت کیا ہوتی تھی. نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکمال ہوش و حواس اور روحانی طور پر نہایت چاق و چوبند اور چوکس ہوا کرتے, جو اس وقت حاضرین موجود ہوتے سوائے چند ظاہری آثار کے کچھ محسوس نہ کر پاتے, جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم مبارک کا بھاری ہو جانا, یا پھر آپ کا چہرہ پسینے سے بھر جانا, خوف سردی کے دن ہوں. جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی عصبی تکلیف میں مبتلا ہوتے نہ بیماری کا دورہ پڑتا تھا. اب یہ کیوں کہا گیا کہ بیماری کا دورہ بھی نہیں پڑتا تھا, کیونکہ مستشرقین کیا اعتراض کرتے ہیں, نعوذ باللہ مرغی کا دورہ پڑتا تھا. فرشتہ جب وحی کو نازل کر کے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اپنی واپس جو نیچرل جو آپ کی حالت تھی اس میں لوٹ آتے. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, تو ان کا پیر آپ کے پیر کے نیچے تھا, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا تھا گویا میری ران ٹوٹ رہی ہو, یعنی میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جا رہی ہو. اسی طرح سے ایک دفعہ آپ اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی اس بوجھ سے کیا ہو گئی, بیٹھ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دن ہوتے اور وحی جب نازل ہوتی تو آپ کے پسینے سے آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نکل رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھاری کیفیت ہوتی تھی, یعنی آپ کے اوپر کچھ ایسا بوجھ پڑتا تھا, یا پھر اس طرح سے وہ وحی اتنی بھاری ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ایک طرح سے سب سمجھے پسینہ آ جاتا ہے. جب ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے تو کیسے ہوتا ہے, یا جب سخت گرمی ہوتی ہے تو کیسے ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی تھی. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ ہم آپ پر ایک گراں بار قول القا کریں گے, ان سنلقی علیہ کا قولاً ثقیلا, کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھاری بوجھ قرار دیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نزول کی کیفیت بھی وہی ہو, کیونکہ ہم نہیں جان سکتے. آپ خود دیکھیں کہ جب ہم کوئی ایسے بہت بھاری الفاظ پڑھتے ہیں, مشکل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یا بہت بھاری الفاظ جو اردو کے ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں, تو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ ہم کیسی کیفیت ہماری ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام تھا, اور یہ تو وہ کلام ہے جو عاجز کر دینے والا کلام تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا, کوئی اس کے چیلنج پر جو ہے جواب نہیں دے سکا. تو اتنا بھاری کلام جو آپ پر نازل کیا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہو سکتی تھی, اسی لیے آپ کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ میں نے سخت سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی تو پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا. یہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طرح سے جو مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز کہی گئی, تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کتنا بھاری کلام ہے جو بہت اہم ہے, اب وہ اللہ کے رسول کے دل پر تھوڑی دیر میں القا کیا جا رہا ہے, کیونکہ وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی زیادہ دیر نہیں ہوتی تھی, دس پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ, اور ایک اس کے مطابق بتایا جاتا ہے, علماء کرام نے اس کو گنا بھی ہے, صحابہ کرام کی جو ہے مثالوں کو سامنے رکھ کر یا ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 24,000 دفعہ آپ کے اوپر وحی آئی, 24,000 کا لفظ آتا ہے, اور یہ کیفیت ہو سکتا ہے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب ہر ایک نے ہر وقت تو نہیں یاد رکھا ہوگا, لیکن اندازاً وہ بتاتے ہیں کہ 24,000 دفعہ آپ کے اوپر وحی آئی. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو وحی آتی تھی وہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا اس طرح کا کوئی عرصہ رہتا ہوگا یا بس چند منٹ رہتے ہوں گے. تو جیسے ابھی ہم نے مثال سے دیکھا نا کہ 90 منٹ کی کیسٹ ہم جب کاپی کرتے ہیں تو کتنی دیر میں ہو جاتی ہے, آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے, 15 منٹ میں ہو جاتی ہے. اسی طرح سے سی ڈی جو ہے وہ کاپی ہو جاتی ہے. تو جو اتنا بڑا کلام ہوتا تھا سورہ پوری کی پوری سورہ انعام, سورۃ الانعام جو ہے وہ تھوڑی دیر میں نازل ہو گئی جو اللہ کے رسول کے دل پر ہوتی تھی, لیکن وہ تھوڑی دیر ہی اتنی بھاری ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا کہ مطلب آپ جلدی جلدی کوشش کرتے تھے اس کو یاد کرنے کی یا پڑھنے کی, تو تب آپ سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ اسے اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں بلکہ اس کو پڑھوا دینا اور یاد کروا دینا, ہمارے ذمے ہیں. اب یہ وحی کا جو دار و مدار تھا یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, وحی آپ کے خود کی خواہش پر نہیں آتی تھی. اب یہ جو دلیل ہے سمجھے, ساری دلیلیں آ رہی ہیں سامنے کہ جو غیر مسلم کہتے ہیں یا مستشرقین کہتے ہیں کہ یہ وحی نہیں تھی, آپ نے قرآن جو ہے اہل کتاب کو دیکھ کر خود گھڑ لیا نعوذ باللہ, اور یہود کہتے ہیں کہ یہود نے, آپ دیکھیں کہ یہود نے وحی کا انکار نہیں کیا تھا, وہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے کہ وحی آ رہی ہے, لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کو آپ کی وحی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو پڑھے پڑھائے ہیں, ہم اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس وحی آ چکی, آپ کی وحی کس کے لیے ہے؟ امی لوگوں کے لیے ہے. تو یہود نے انکار نہیں کیا, لیکن دوسرے لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نہیں آتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی دلیلیں دی گئی ہیں وحی کی, کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس میں وحی کا لفظ استعمال کیا. پھر وحی کا جو دلیل ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ جب قبلہ چینج ہوا, آپ کو معلوم ہوا کہ 17 مہینے تک جو ملتا ہے ہمیں پیریڈ, کہ تقریباً 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے, بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے اٹھنا, کہ آپ چاہتے تھے کہ قبلہ کس طرف ہو جائے, کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے, لیکن آپ دیکھیں کہ 17 مہینے تک نہیں ہوا. تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق وہی نہیں آتی تھی. دوسری مثال آپ دیکھیں واقعہ عفق ہوا, پورے 1 مہینے تک اللہ کے رسول پریشان ہوئے اور 1 مہینے تک وحی نہیں نازل ہوئی. اگر آپ ہی کی مرضی کے مطابق وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود گھڑ کر جو ہے ایک وحی بتا دیتے کہ ٹھیک ہے دیکھو عائشہ کی برات نازل ہو گئی ہے نا, لیکن 1 مہینے تک اللہ کے رسول پریشان رہے, صحابہ سے مشورہ لیتے رہے, اور اس کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں پیش کر سکے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے, اور وحی کا جو نزول تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو یہ کیا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ وحی آپ کی مرضی سے نہیں آتی تھی, بلکہ کس کی مرضی سے آتی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی تھی. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا یا کچھ اور چیز ہوتی تو جب اللہ کے رسول چاہتے کہ ابھی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سورہ کہف کے تعلق سے جو اہل مکہ نے سوالات کیے تھے نا, اور آپ نے کیا کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا ہے نا, تو کل آئی تھی پھر وہی, تو وہاں تو کہا گیا کہ آپ انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا. تو اس سے پھر کیا, یہ خود دلیل ہے کہ اگر آپ خود اپنے دل سے گھڑ کر سنا دیتے نعوذ باللہ, یا اگر آپ اپنے دل سے کہتے یا آپ اہل کتاب سے خدا نخواستہ کاپی کرتے, تو پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ تو آپ خود جو ہے پھر اپنی مرضی سے کہہ دیتے تھے دوسرے دن بھی, لیکن آپ کی مرضی سے نہیں آتی تھی بلکہ اللہ کی مرضی سے آتی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی آپ نے خود نے گھڑ کر نہیں کی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھی.
آپ اپنی مرضی سے کوئی بات کہیں تو ہم دایاں ہاتھ پیچھے کر کے گردن, تو یہ جو بات ہے وہ بالکل
کوئی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا. بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے سورہ کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات آپ اٹھے اور آپ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور آپ نے پھر سورہ کوثر کے بارے میں اطلاع دی, کیونکہ سورہ کوثر میں خوشخبری بھی ہے نا. اس میں کس کو خوشخبری دی گئی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ اب جب انسان سوتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے ہے نا, جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ کوئی ہم کو اٹھائے. لیکن وہی کیا تھا کہ اس کا کوئی نہ وقت پیریڈ مخصوص تھا, نہ کسی کی خواہش کے مطابق تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا آپ کے دل پر بات رکا کر دیتا تھا. تو سورہ کوثر کا جو نزول تھا وہ آپ نیند کی کیفیت میں ہوا تھا کہ آپ سو رہے تھے, آپ رات میں اٹھ کر مسکراتے ہوئے باہر آئے اور پھر آپ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دلیلیں ہیں ساری کہ یہ آپ خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. پھر ایک اور جو دلیل ملتی ہے کہ تقریباً قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے قل, قل کا لفظ آتا ہے نا. اب قل کوئی خود تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں خود بات کری اور میں کہوں کہ قل کہو, بلکہ یہ کون ہوگا؟ جو کہلوانے والا ہوگا, تو وہ کہلوائے گا کہ آپ کہہ دیجئے ہے نا, قل یا ایہا الکافرون, قل ہو اللہ احد,
بالکل ہاں
صحیح بات ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہم کو قرآن سے مل سکتی ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود مل جائے گا کہ کوئی انسان خود سے اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ خود دلیلیں اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. پھر اسی طرح سے جو اہل مکہ جو اعتراض کرتے تھے, ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا, ہے نا؟ سورہ فرقان آپ لوگوں نے پڑھی تھی کہ لولا نزلہ جملتم واحدن, کہ کیوں نہیں ایک اس میں نازل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے آپ کے دل کو ثبات کے لیے, آپ کے دل کے ثبات کے لیے, آپ کا دل مضبوط ہے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. کیونکہ اگر ایک ہی ساتھ وہی نازل ہو جاتی تو آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے دل کی کیفیت کیا ہوتی, اور وہ چارم بھی اس میں باقی نہ رہتا نا, کیونکہ جب جب ضرورت پڑی اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. پھر اسی طرح سے اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا, سورہ زخرف میں آتا ہے کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی عظیم شخص پر کیوں نہ نازل ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے اعتراض کیا تھا نا, تو انہوں نے وحی کا انکار نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے کیا انکار, انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ بڑے سرداروں پر کیوں نہ نازل ہوتا, کیونکہ وحی کا انکار وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے اس وقت. اگر کرتے, کیونکہ جو چیزیں معجزے کے طور پر ان کے سامنے آ رہی تھیں, جیسے مثال کے طور پر کئی آپ کو واقعات مل جائیں گے, منافقین کی جو صورتحال تھی جنگ بدر کے بارے میں, روم کے بارے میں, جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, تو یہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یعنی کوئی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا, کوئی اتنی سچی باتیں نہیں بتا سکتا تھا جو وحی کی صورت میں آتی تھی. پھر ایک سب سے اہم جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا, اور جو سمندر کے بارے میں, جیسے سورہ نور ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کچھ ہی عرصے پہلے, تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک کسی کوئی سائنسداں تھا یا کوئی شخص تھا جس نے جب سورہ نور پڑھی اور اس نے سمندر کے بارے میں پڑھا, اس کے اندھیرے کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ کیا محمد نے کبھی سمندر کا سفر کیا تھا؟ بتایا گیا کہ نہیں, آپ نے تو کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ کوئی سمندر کا سفر کیے بغیر کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا, تو یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے, اس بنا پر وہ ایمان لے آیا. تو اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا, لیکن قرآن میں جو سمندر کے بارے میں معلومات ہے وہ کہیں اور ہمیں نہیں مل سکتی. اسی طرح سے ایک اور جو دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول نے کبھی پین ہاتھ میں نہیں پکڑی تھی, کبھی آپ نے نہ لکھا نہ پڑھا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو عرب یونیورسٹیز ہیں اور جہاں پر غیر مسلم پڑھنے آتے ہیں عربی زبان, تو وہاں پر ایز اے لٹریچر کے طور پر, لٹریری بک کے, لٹریری ریڈر کے طور پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, انگلش کی بک ہوتی ہے, لٹریری ریڈر ہوتی ہے لٹریچر کے طور پر. تو عربی یونیورسٹیز میں قرآن کو ایز اے لٹریری بک کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب یعنی فصاحت اور بلاغت کا سب سے اعلیٰ نمونہ, یعنی ایسی زبان کہیں اور استعمال ہی نہیں ہو سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ معلومات کریں تو یہاں کے جو عرب لوگ ہیں, تو وہ جو عام روزمرہ کی جو بول چال ہے اور یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں, ایسی فصاحت اور بلاغت بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. تو خود عربی میں بھی یہ جو ہے بہت ہی بہترین کلام ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی. پھر یہاں پر جو دلیل ہے کہ اس میں گزشتہ قومیں جو گزری ہیں ان کے بارے میں, اور آگے آئندہ پھر کیا ہونے والا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب مکہ میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایران فتح ہوا تھا, تو کفار خوشیاں منا رہے تھے, کیونکہ ایران کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ مشرک تھے, اور چونکہ رومی اہل کتاب تھے اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے. تو تب جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی, سورہ روم کی جو ابتدائی آیت ہے. اور پھر تھوڑی عرصے میں کیا ہوا کہ واقعی میں غلبت روم کی جو آیت آتی ہے, تو یہ کیا ہوا, یہ پیشن گوئی ہر بہر صحیح ثابت ہوئی. تو پہلے قوموں کے واقعات بھی ہیں اور آگے آئندہ آنے والے واقعات بھی ہیں. تو یہ سب کہاں سے پتہ چلے؟ اللہ کے رسول کے پاس کوئی ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے, کوئی چیزیں تو نہیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ معلوم کر لیتے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. پھر بہت جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو عبادت ارشاد فرمائی, جیسے سورہ احزاب میں بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے آ کر ذکر کیا تھا, تو آپ نے کہا کہ اسے روکے رکھو, تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. اب اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ سکتے, تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے یہ وہی اللہ کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح سے جو اہل مکہ نے جو آپ کے اوپر اعتراضات کیے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں, مجنون ہیں, کاہن ہیں, تو یہ سارے اعتراضات انہوں نے کیے, لیکن آپ دیکھیں وہی کو وہ نہیں جھٹلا سکے. ٹھیک ہے, آپ کو تو انہوں نے جھٹلایا لیکن وہی کو نہیں جھٹلا سکے. پھر سب سے اہم بات کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ہر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے جو معجزات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور حقیقت کی صورت اختیار کر رہے ہیں, کہیں پر اختلاف نہیں ہے. لیکن جو قرآن کے علاوہ جو بائبل اور انجیل ہے اس میں جو تحریفات ہو چکی ہیں, اور یہ بات آپ لوگوں نے پوری تفسیر کے دوران بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ خود ان کے ہی لوگوں نے خود بائبل کے بارے میں جو انجیل اور تورات ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 200,000 سے زیادہ اختلافی روایت پائی جاتی ہیں. یعنی ایک طرف جو انجیل بائبل کا اور انجیل کا بیان ہے اور یہ ایک جو پرانی اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے. آپ اس میں دیا گیا کتاب میں آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا کہ ایک جملہ اس کی نفی کر رہے تو ایک جملہ اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے. یعنی خود انہی کی کتابوں میں ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ اگر سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو ایک جگہ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں تک ہے کہ بیٹے کی جو عمر بتائی گئی وہ باپ سے زیادہ بتائی گئی, تو بولے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا پہلے پیدا ہوا تھا باپ سے. تو یعنی اتنا زیادہ اختلاف ہے اس میں. تو اور قرآن میں آپ دیکھیں کہیں اختلاف نظر آتا ہے, کہیں پر بھی اختلاف نظر نہیں آتا. بلکہ ابھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب اس کچھ عرصے جو ایک تقریباً کچھ سال پہلے جو فرعون کی لاش ملی, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تیرے بدن کو عبرت بنا دیں گے, بھی بدنی کا لفظ آتا ہے, یعنی اس کی لاش کو, انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے نام کو بلکہ اس کے بدن کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا بدن نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس کے معجزات ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ دلیل اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, کوئی بندے کا کلام نہیں ہے. اب
یہ بھی ہے نا کہ ہر پڑھنے والے کو ایسا دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں.
جی بالکل, کیونکہ اس کا مخاطب انسان ہی ہے نا, یعنی انسان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ وہی مستشرقین کیا, ایک اور اعتراض جو مستشرقین نے کیا وہ کیا اعتراض کیا ہے, وہ کہتے تھے کہ وہی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے اندر حلول کر جاتا تھا. اب یہ انہوں نے آپ دیکھیں کچھ اور غلط, یعنی کوئی طریقہ انہوں نے جانے نہیں دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ہے اپنے دین کے تعلق سے یا تو لادینی نہ پیدا ہو جائے یا پھر جو ہے مشکلات اور شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مستشرق لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ وہی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ جب تک وہی کی کیفیت رہتی ہے وہ حلول رہتا ہے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے نعوذ باللہ. تو یہ چیز بالکل غلط ہے, یہ مستشرقین کہتے ہیں. اور یہی چیز بعد میں صوفیہ نے ایجاد کی, ان کا وہ کہنا نا کہ ظاہر اور باطن, میں ظاہر تو باطن, تو باطن میں ظاہر, ایسے جملے وہ لوگ کہا جاتے کہتے ہیں صوفیہ میں. تو یہ چیز بالکل غلط ہے, یہ اسلام کی جو اسلامی ٹرم ہے ہماری, یہ اسلامی سوچ ہے, اس سے بالکل مخالفانہ سوچ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کر جائے. اور یہی عقیدہ کیا ہے آپ بتائیں, وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی میں بھی حلول کر جائے. اور جتنی بھی صوفیزم ہے, صوفیانہ کلام ہے, تو اس میں یہی باتیں آپ کو ملتی ہیں, ملے گی آپ کو. جیسے کہا جاتا ہے انا الحق, کہ میں حق ہوں نعوذ باللہ. تو ایسے جو ایسے جتنا بھی کلام ہے یہ سب دین سے دور کرنے والا کلام ہے, بلکہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی القاء کی جاتی تھی. یہ لفظ ہم کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کشف اور الہام. کشف آپ کس کو کہیں گے, کشف کیسے سمجھیں گے آپ؟ وہ الہام ہوا, ٹھیک ہے. کشف کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھنا. لوگوں پہ کوئی چیز ظاہر ہو کر سامنے رہے, حسیات سے اس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہاں یعنی حسیات سے تعلق ہے اس کا کہ کسی چیز یا واقعے کو آنکھوں کے لیے کھول دینا, ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے اس کی بھی لوگوں نے دو قسمیں بنائی, کہ کشف القلوب اور کشف القبور. کہ کسی یعنی اس میں جو ہے صوفی پورا صوفیزم کا لفظ ہے یہ کشف, جو ہے یہ صوفیزم کی پیداوار ہے. اسلام میں اس کا کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ہمارے یہاں پر یہ بات بہت مشہور ہے نا. کس کو کہتے ہیں کشف و کرامت؟ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے, ولیوں سے بہت جوڑی جاتی ہے کشف و کرامت, ٹھیک ہے. تو کشف کا کسی کا اس میں جو کشف القلوب کہتے ہیں کہ کسی کے دل کی بات ہی نہیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے مجھ پر ظاہر ہو گیا نعوذ باللہ, اور میرے دل میں کیا ہے آپ پر ظاہر ہو گیا. ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں؟ امپاسبل ہے, کیونکہ یہ تو جو علم غیب سے نہیں, یہ تو کیا ہے علیم بذات الصدور, تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو نعوذ باللہ, پھر وہ کیا دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کی وہ چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ کشف ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کشف القبور, کہ مردے قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مردوں کے ساتھ وہ ظاہر ہو جانا. اور ولی اور جو جتنے بھی جو اولیاء اللہ کے تعلق سے جو کتابیں آج کل ملتی ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے, یہی ساری باتیں لکھی ہیں کہ فلاں کے قبر میں کیا ہوتا ہے, فلاں نے جو ہے کسی نے قبر کھودی تو اس کی پتہ چلا, یا کسی کو ان قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ پتہ چل گیا. تو یہ سب علم الغیب ہے. آپ خود بتائیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. کوئی مثالیں آپ دے سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کوئی سیرت سے بالکل ہاں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ شہید ہونے والا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. وہ تو وہی کی صورت میں آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا, بالکل. سب سے اہم واقعہ زہر دینے کی کوشش, کہ یہودی ایک خاتون نے آپ کو زہر دیا تھا. اگر آپ ایسے کشف و کرامات والے ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے, آپ کو نہیں کھاتے تھے. اسی طرح سے جب یہودیوں نے پلان بنایا تھا کہ آپ کے اوپر چکی کا پارٹ گرا دیں گے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ جو ہے ان قبیلے سے کچھ مانگنے گئے تھے ان سے کہ کچھ مل کر سب لوگ کریں گے, اب آپ جا کر بیٹھے اور یہودی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر انتظام کرتے ہیں, اور انہوں نے اندر پلان بنایا اور آپ کو خبر نہیں تھی. وہ آپ کے اوپر چکی کا یا کچھ پتھر گرانے والے تھے کہ جبریل امین نے آپ کو آ کر خبر دے دی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مستقبل کی خبر نہیں ہوتی تھی, یا خود آپ کے ساتھ کیا ہونے والا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. ساری چیزیں جو معلوم ہوتی تھی زیادہ تر کس سے معلوم ہوتی تھی؟ وہی سے معلوم ہوتی تھی. لیکن ہاں, آپ نے اپنی بصیرت سے بھی کبھی فیصلے کیے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی والدہ کے یعنی میری والدہ پر حج فرض تھا اور وہ مجھے کہہ کے گئی ہیں, یا میری والدہ پر حج فرض تھا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے اس وقت مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم قرض ادا نہ کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم اسی طرح سے تم کو اپنی والدہ کا حج بھی کرنا چاہیے جب ان پر فرض تھا. تو بعض اوقات آپ نے اپنی بصیرت سے اجتہاد بھی کیا کہ ہر بار آپ کو 24 گھنٹے وہی نہیں آتی رہتی تھی, اور بعض اوقات آپ کو معلوم ہوا کہ جو کھجوروں کی جو پولینیشن کی بات تھی کہ آپ کی جو اتنی حیا دار آپ کی طبیعت تھی کہ جب صحابہ اکرام ذکر کر رہے تھے انصار کہ ہم جب کھجوروں کے درخت جب بوتے ہیں تو ہم ایک نر اور ایک مادہ گٹھلی وہ ڈالتے ہیں, اس طرح سے بیج ڈالتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا نہ کرو. اور جب ایسا کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول کی بات مانی گئی اور الگ الگ کیا گیا تو کہا جاتا ہے بالکل کھجوریں نہیں آئیں, تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے تم کرتے ہو ویسے کر لو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انتم عالم امور دنیا کم, کہ تم زیادہ دنیا کے بارے میں اپنے جاننے والے ہو. تو بعض اوقات آپ نے اپنے دل سے بھی کہا, اور بعض یعنی وہی 24 گھنٹے ہی نہیں آتی تھی لیکن زیادہ تر 99% آپ کو وہی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی جاتی, لیکن بعض اوقات آپ نے اپنے خود کے اجتہاد سے بھی بات کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. تو یہ ہوا کشف القلوب اور کشف القبور. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے الہام. تو اب اسلام کا سے کوئی تعلق ہوا کشف کا؟ اس بارے میں ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ کشف کسی انسان پر نہیں ہو سکتا, یعنی کسی کے دل کی بات کسی کے دل میں القا نہیں ہو سکتی, یا کسی کے غیب کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, چوری کس نے کی تو میں نام آپ کو بتا دوں, آپ پر جادو کس نے کیا تو میں نام آپ کو بتا دوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کشف کرامات ایسے امپاسبل چیز ہے, یہ اللہ ہی کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا حال جاننے والا اور اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اب دوسری ہاں ٹھیک ہے, اب الہام کی طرف ہم آ رہے ہیں. الہام کا تعلق وجدانیت سے ہے کہ دل میں ایک وجدان ہونا, ایک اچانک خیال آنا, اچانک کوئی دل میں خیال پیدا ہونا, کوئی آئیڈیا آنا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگی کہ ام موسیٰ کے دل میں آیا تھا, ہے نا, کہ ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خود دل میں بات ڈالی ہے, دل کے اندر ان کے خیال پیدا ہوا کہ میں کیا کروں, اس بچے کو دریا میں ڈال دوں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ الہام ہوتا ہے. تو الہام کسی بھی نیک لوگوں پر ہو سکتا ہے, لیکن اب ہم خود اس کو جو ہے ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اب میں بار بار نہیں کہہ سکتی مجھے الہام ہوا ہے, تو ہر بات وہ الہام ہی ہو, ہے نا, وہ خود کی سوچ بھی ہو سکتی ہے جو میں رات بھر ہو سکتا ہے دن بھر ایک بات میں سوچتی رہی ہوں, مجھے خواب میں وہی نظر آ جائیں اور دن میں میرے دل میں وہی بات آئے. تو یہ الہام بھی کیا ہوگا کہ ہوتا ہے الہام, یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لیکن اب ہر بات کوئی کہنا کہ اب کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کر دے کہ میں تو ولی اللہ ہوں اور مجھے سب معلومات ہے اور میں زیادہ نیک بندہ ہوں, مجھے جو ہے الہام ہوا ہے کہ جنت میں میرا ایسا گھر ہوگا, ایسا کوئی نہیں کر سکتا, ایسے الہام نہیں ہو سکتے. الہام کیا ہو سکتے ہیں کہ کوئی نیکی کی بات دل میں آنا, یا کوئی ایسی بات یا ایسا کام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو وہی کروانا انسان سے. کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کلاسز شروع کرتے ہیں کہ کوئی قرآن ہم نے پڑھنا شروع کیا, اب یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ کوئی اچھا نیک کام ہے کر لو, اب وہ ہوتے ہوتے بہت بڑھ گئی وہ, ٹھیک ہے, یا کوئی اسی طرح کا کوئی اچھا آئیڈیا دل میں آ جانا اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو, تو یہ الہام ہوتا ہے. تو یہ الہام بھی ایک چیز ہے اور ایک کشف ایک چیز ہے. اس کے بارے میں آتا ہے الہام کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق وجدانیت سے, یعنی دل میں کوئی بات بغیر کسی چیز دکھائے ڈال دی جاتی ہے. یہ الہام جانوروں کو بھی حاصل ہے اور انسانوں میں, مسلم اور غیر مسلم کو بھی. اب آپ دیکھیں اسے سمجھ جائیں, ٹھیک ہے, کہ جانوروں کو بھی, جیسے جانوروں میں مثال کس کی ملتی ہے؟ شہد کی مکھی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے القا کیا تھا. جیسے کہ ہم اوپر وحی کے لغوی معنی میں پڑھ آئے ہیں, اس لیے بعض عیسائی حضرات بھی وحی کشف اور الہام میں فرق کو جاننے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ صرف اہل عرب کے لیے تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے آپ کی رسالت تھی. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کشف اور الہام کا جب فرق بتایا گیا تو غیر مسلم بھی اس بات کو جان گئے کہ واقعی میں اللہ کے رسول ایک پیغمبر تھے, آپ کے اوپر وحی آتی تھی, اور وحی کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے وحی. ٹھیک ہے, تو اس سے معلوم ہے کہ وحی کا معنی ہے خفیہ یا تیز اشارہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے پر القا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے. اور اس کے بارے میں دونوں وحی پر ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یا وحی جلی اور وحی خفی، ٹھیک ہے؟ اور انسان کی معلومات کا پورا انحصار نہ اس کی عقل پر ہے نہ خبر پر ہے. جو علم وحی ہوگا وہ ایک قطعی، وہ قطعی خبر ہوگی، یعنی علم وحی جو ہے وہ بالکل قطعی ہو سکتی ہوتی ہے، اور انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، نفع نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسان کا اپنا علم ہے. لیکن جو بھی چیزیں ہم وحی کی روشنی میں، اگر انسان وحی کی روشنی میں عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. جیسے کہ علماء کرام نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور جتنے بھی جو شروع کے ہمارے مسلمان سائنسدان تھے، جو ریسرچر تھے، تو انہوں نے وحی کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ نئی نئی ایجادات کی، تو وہ کامیاب بھی ہوئے. اور اگر جب انسان وحی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بالکل وہ گمراہ ہونے کا اس کا خطرہ ہے، کیونکہ انسان اپنے عقل کے بھروسے پر سارے کام نہیں کر سکتا. کیونکہ بڑے سے بڑا عقل مند انسان بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وحی کی روشنی میں عقل کو استعمال کرنا بہت بہترین چیز ہے، اور وحی کو چھوڑ کر صرف عقل استعمال کرنا انسان کے لیے ٹھوکر لگنے کا باعث ہے. تو لہٰذا وحی کی روشنی میں ہم اپنے عقل کو استعمال کریں، اور یہی صحیح طریقہ ہے جو سلف اور صالحین کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.